بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہفتے ہماری بات چل رہی تھی سنتوں کے بارے میں. سورت شروع کرنے سے پہلے کچھ سنتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں. میں صرف ان مشہور سنتوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل رمضان کے لحاظ سے جن سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ تمام سنتیں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم سنتیں ہیں اور ان میں جو مشہور ہیں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں، تاکہ جن سے وہ سنتیں چھوٹ رہی ہوں، اکثر سے تو عمل ہو رہا ہوگا لیکن جن سے سنتیں چھوٹ رہی ہوں یا کسی چیز میں کچھ غلطی ہو رہی ہو تو وہاں پر تصحیح ہو جائے. مثلا ہم مغرب سے شروع کرتے ہیں کہ مغرب سے ہمیں بعض، اور یہ ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے بہت کم چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اصل تو وہی ہے کہ اس کی یعنی سنتوں کی کتابیں انسان کے سامنے ہوں اور کچھ نہ کچھ اس میں سے انسان یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے. لیکن میں بعض مشہور سنتیں، تاکہ ہماری آج کل کی یہ جو ترتیب ہے اس میں یہ سنتیں شامل ہو جائیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں آج کل کے دنوں، یعنی جو دن ہیں اور رات ہیں، اس کی جو فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ انہی اگلی آئندہ آنے والی راتوں میں جو رات لیلۃ القدر ہو، اس میں ایک بھی سنت اللہ تعالیٰ ایک بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں تو ظاہر عمل کی قیمت بڑھ جائے گی. اور سنتوں کا راستہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اس لیے یہ بعض سنتوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں. مثلا مغرب سے شروع کرتے ہیں کہ، اور یہ بعض وہ چیزیں ہیں جو اکثر عمل کرتے ہیں، صرف وہ ان لوگوں کے لیے شاید نئی باتیں ہوں گی جن کے لیے جن سے کوئی ایک دو چیزیں چھوٹ رہی ہوں. مثلا مغرب کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت افطار کا وقت ہو جاتا ہے ہمارے لحاظ سے. اب افطار کی دعا بھی ہوتی ہے اور کھانے کی بھی دعا ہوتی ہے. کھانے کی دعا کھجور سے افطار کرنا بہتر ہے، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، تو کھجور سے افطار کر لینا بہتر ہے. لیکن اور کسی چیز سے بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ و برکت اللہ، عام طور سے ہماری وہ دو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں وہ اعلیٰ برکت اللہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں بسم اللہ و برکت اللہ، یہ تو کھانے سے پہلے کی دعا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد افطار کی دعاؤں میں دو طرح کی دعائیں زیادہ مشہور ہیں. ایک تو وہ دعا ہے جو عام طور پر افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. حدیث میں اتنی ہی دعا آئی ہے، اور مشہور جو ہے بسم اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مشہور یہ ہے. لیکن حدیث میں اتنا ہی ذکر ملتا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اب یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد پڑھی جائے، احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی. عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یعنی جن علماء وغیرہ کو دیکھا، عام طور پر جہاں تک مجھے معلوم ہے عام طور پر عمل یہی دیکھا گیا ہے کہ افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں. لیکن یعنی کوئی افطار سے پہلے پڑھتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، افطار کے بعد پڑھتا ہو تب بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، کسی ایک کو صحیح یا کسی ایک کو غلط نہیں کہا جائے گا. یہ تو ہو گیا، گویا کہ ہم نے افطار کر لی، افطار سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لی بسم اللہ و برکت اللہ. اس کے بعد افطار سے پہلے یا افطار کے بعد اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. افطار کر لینے کے بعد پھر ایک اور دعا ہے، یا ظاہر ہے کہ یہاں پر میں نے جو لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ دعائیں تو افطار وغیرہ کے شامل نہیں ہیں، یہ تو مشہور دعائیں ہیں، اگر کسی کو یاد ہوں تو یعنی ظاہر ہے بس میں ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں، ورنہ اسی میں سے سن کر جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. پھر افطار کے بعد کی دعا ہے، ایک تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، چاہے اس کو افطار سے پہلے پڑھ لیں یا افطار کے بعد پڑھ لیں، جو جس طرح عمل کرے، کسی کو غلط نہ کہا جائے، دونوں صحیح کرتے ہیں، جو بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. ایک اور دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے، اور یہ روایت زیادہ قوی ہے، وہ والی دعا کے مقابلے میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کے مقابلے میں دوسری دعا جو ہے وہ زیادہ قوی روایتوں میں ثابت ہے. بہرحال افطار کے بعد افطار کی دعا پڑھ لی, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لی جائے. اب یہ چونکہ ہمیں تو فضیلتوں پہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں, اور یہ ایک تو رمضان کی راتیں ہیں اور پھر بابرکت راتوں کے علاوہ لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں کسی میں آنے والی ہے, ایک ایک دعا ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہوگا, اور اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. پھر کھانے کے بعد کی دعا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, یہاں پر بھی مشہور جو حدیث ایک دعاؤں کی کتابوں میں جعلنا من المسلمین آتا ہے, کوئی اگر اس طرح پڑھتا ہے تب بھی وہ غلط نہیں کرتا, اس کو پڑھنے دیا جائے, لیکن حدیث کی کتابوں میں من نہیں ملتا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ ملتا ہے. بہرحال اگر کوئی من المسلمین پڑھ لے تو ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے دیا جائے, لیکن بس وہ بتا رہا ہوں کہ یعنی اچھا ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا صحیح کر لیں کہ جو اصل حدیثیں ہیں ان کے موافق ہمارا عمل ہو جائے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, من المسلمین نہیں مسلمین, لیکن اگر کوئی من کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس کو غلط نہ کہا جائے. ایک اور چیز ذہن میں رہے, یہ چونکہ افطار سے متعلق بات چل رہی ہے تو ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹلی نکالنے کا طریقہ وہ بھی حدیث میں ثابت ہے, اور یہ بھی اگر ہمارے عمل میں آ جائے تو لیلۃ القدر میں اور رمضان کے راتوں میں ایک اور سنت کا اضافہ ہو جائے گا. کھجور تو سب کھاتے ہیں, تو گٹلی نکالنے کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کی گٹلی سیدھے ہاتھ سے ظاہر ہے دائیں ہاتھ سے کھجور کھانی ہے, اور کھجور کی گٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی, اس کا ظاہر والا حصہ پشت والا حصہ, اس سے اس جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹلی نکالی. حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ, تو اس لیے اس کی پابندی یعنی کوئی قید لگانا تو مشکل ہے, بظاہر بایاں ہاتھ ہوگا لیکن کوئی یقینی طور پر کہنا مشکل ہے. اتنا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں تو ہاتھ کے اندر والے حصے باطن حصہ جو کہلاتا ہے, ہاتھ کے اندر والے حصے سے ہم کھانے کی چیز پکڑتے ہیں, کھجور پکڑتے ہیں, تو پکڑتے ہوئے منہ میں ڈالتے ہوئے تو ہاتھ کے اندر والے حصے کی طرف سے ہم کھجور پکڑیں گے, نکالتے ہوئے باہر والا حصہ اور درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی. اس کا تعلق شاید زیادہ دیکھنے سے ہے لیکن بہرحال الفاظ سے بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب کھاتے ہیں تو باطن یعنی اندر والے حصے سے کھجور پکڑتے ہیں, نکالتے وقت گٹلی نکالتے وقت ہاتھ کا ظاہر والا حصہ باہر والا حصہ جو ہے اس میں درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی اس کی پشت سے یعنی وہاں سے گٹلی کو نکال کے پکڑ کے نکال لیا جائے, یا اس کے اوپر گٹلی رکھ دی جائے اور اس کو پھر ڈال دیا جائے جہاں بھی ڈالنا ہو. یہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں یہ طریقہ گٹلی نکالنے کا منقول ہے. اگر یعنی کسی ایک دوسرے سے معلوم کر سکتے ہیں جن کو جنہوں نے یہ طریقہ جس پر جن کا عمل ہے ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے تاکہ ایک اور سنت ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے بعد پھر یہ تو افطار کا ہو گیا, پھر اذان ہے, جن کے یہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کا جواب دیں, بڑی فضیلت کی چیز ہے. اذان کے جواب دینے میں بھی کیونکہ اب تذکرہ چل ہی رہا ہے تو آج انہی باتوں کا تذکرہ کر لیں کہ اذان کے جواب دینے میں جیسے حدیث میں آتا ہے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ, جس طرح مؤذن کہتا ہے اس طرح کہتے رہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اسی طرح جواب دیتے رہیں گے. پھر جب اذان کے جواب دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہتا ہے اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں جمع کر لیا جائے کہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دونوں کو جمع کر لیں, اس لیے کہ بعض حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ فقولوا مثل ما يقول المؤذن, جیسے مؤذن کہتا ہے اس طرح کہتے رہو, پوری اذان میں تو ایسے ہی کرتے ہیں ہم, لیکن حی علی الصلاۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے کہ جب آپ اذان کے جواب دے رہے تھے تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ فرمایا, تو بعض علماء دونوں کو جمع کر لیتے ہیں, حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لیکن زیادہ راجح جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کہنی ہے، یعنی باقی اذان میں تو مؤذن جس طرح کہتا ہے وہی کہیں گے، اور حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو اذان ہو. اذان کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا. اذان کے بعد کی دعا میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو. تو اذان کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا جائے. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ تمام مسنون اعمال ہیں، ایک ترتیب ہماری زندگی میں بن جائے گی. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ عمل تو سب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز کسی سے چھوٹ رہی ہو. اب اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. یہ ہے دعا جو احادیث میں منقول ہے، بعض روایتوں میں انك لا تخلف الميعاد ہے، بعض روایتوں میں نہیں ہے، تو چونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے اسے بھی اختیار کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے. حدیث کے اب یہ اذان کے بعد کی دعا ہو گئی، اس کے بعد ایک اور مغرب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی. یہ مغرب کے وقت یعنی اذان کے بعد، مغرب کا جب اذان ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. یہ شام کی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل نہیں ہوگی. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ابھی ہمارے سامنے جو دعائیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی. آواز صاف نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اگر آواز ابھی بھی صاف نہیں آئے گی تو پھر کچھ اور حل نکالنا پڑے گا. ہاں اس سے زیادہ اچھا ہوگا. اچھا اب دیکھتے ہیں. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مغرب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی. اس کے بعد اب مغرب کی نماز ہوگی، ظاہر ہے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، نماز کے جو اعمال ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. نماز کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر پہلے تو تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر، پھر استغفار تین مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ سب وہ دعائیں ہیں جو عام طور سے میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کے عمل میں ہوں گی. اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، کوئی مغرب کی قید نہیں ہے، میں تو چونکہ مغرب سے شروع کر رہا تھا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے اچھے یعنی بڑے شفقت اور محبت کے انداز میں فرمایا کہ اے معاذ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا کہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے کتنی بڑی شہادت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے حق میں. اور ان کو اس وقت ان کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ یہ بات سن رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرنا. اب ظاہر ہے اس دعا کی کتنی اہمیت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت کے ساتھ اسے بیان فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنی اہم دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. بہرحال یہ تو ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا, ایک مرتبہ اللہ اکبر, اس کے بعد تین مرتبہ استغفار, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس کے بعد ہم مغرب پہ, کیونکہ مغرب سے تذکرہ چل رہا تھا, تو مغرب کے بعد کی یہ جو اوراد ہیں, جو پڑھنے کی جو چیزیں ہیں, تو مغرب کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد انسان چاہے تو سنتیں پڑھ لیں. یہ دعا کی فرض نماز کے بعد دعا کرنا وہ بھی قبول ہوتا ہے, تو دعا مانگ لی جائے, مختصر دعا مانگ لی جائے چاہے. اس کے بعد اب مرضی ہے پہلے سنتیں پڑھ لیں, عام طور سے ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سنتیں پہلے پڑھیں اور باقی تسبیحات اور دعائیں بعد میں پڑھیں. بہرحال اب فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ سنتوں کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں. ایک تو ہے ہمارے سامنے, یہ اب اس میں دعائیں مل جائیں گی, میں صبح شام کی دعائیں تو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا, لیکن خیر ایک دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے پاس یہ دعا آ رہی ہے ہمارے سامنے, یہ ہمارے سامنے آ گئی. کون سا صفحہ ہے؟ آخری صفحہ. اچھا یہ ہمارے سامنے دعا ہے جو اوپر سے تیسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد. بعض روایتوں میں بیدہ الخیر ہے, بعض روایتوں میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد, یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. دس مرتبہ یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد والی دعا, اللہم اجرنی من النار, سات مرتبہ. اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, ترتیب جو بھی ہو, ہر ایک کی جو بھی ترتیب ہو اس کے لحاظ سے پڑھ لے, کوئی آگے پیچھے کی ترتیب ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہر قسم کی آفات سے حفاظت کے لیے, اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے تین مرتبہ دعا صبح, تین مرتبہ شام کو پڑھ لی جائے. اس کے بعد اس کے علاوہ پھر تسبیحات ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمد للہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ, 34 مرتبہ پڑھ لیا جائے. یہ 100 کا عدد پورا ہو گیا تسبیحات کا. اس کے علاوہ صبح شام کی دعائیں ہیں, یہ جو کاغذ ہمارے سامنے ہیں میں اس پر پھر ایک بعد میں اس پر جاتے ہیں, یہ صبح شام کی دعائیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, وہ بھی پڑھنی ہیں. پھر خیر دعاؤں کے علاوہ سنت اور نفل جو پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی ہم اپنی قیمت, اس عمل کی قیمت بڑھا لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنت جب ہم پڑھیں مغرب کے بعد تو اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھ لیں. اگر کوئی طویل رکعتیں پڑھنا چاہے, زیادہ تلاوت کرنا چاہے, تو ظاہر ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے. میں تو صرف مختصر اور مسنون اعمال بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عام معمول مختصر نمازوں میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھنے کا تھا. فجر کی سنتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی ذکر ملتا ہے, اور طواف کے بعد کی دو رکعتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. یہ دو رکعتیں جب پڑھنی ہیں تو قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد, تو فجر کے سنتوں میں بھی ان دو سورتوں کا اہتمام کیا جائے اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے سنت پر عمل کی نیت سے, تو فضیلت بڑھ جائے گی. بلکہ بسا اوقات طویل قرآت کے مقابلے میں یہ مختصر سورتوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اس جذبے کے ساتھ کہ انسان سنت پر عمل کرتا ہے. تو سنت میں یہ دو سورتیں پڑھی جائیں, قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. اس کے بعد پھر کم سے کم چار رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے تاکہ کل چھ ملا کر اوابین بن جائیں. چھ رکعت کی فضیلت مغرب کے بعد کے بارے میں مشہور ہے, تو یہ چھ رکعتیں کم سے کم اس میں یہ ہے کہ دو سنتیں اور چار نفل ہوں. اگر زیادہ انسان پڑھ لے, چھ نفل پڑھ لے یا 20 رکعت نفل کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث میں, مشکات شریف میں روایت موجود ہے, لیکن کم سے کم عادت یہ ہے کہ دو سنتیں اور چار نفل. اب اس میں یہ ہے کہ دو سنتوں میں ہم نے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھ لیا, اور پھر دو رکعت نفل جو اس کے بعد پڑھنی ہے اس میں معوذتین پڑھ لیں. یہ کوئی حدیث میں سنت کا ذکر نہیں کر رہا. اب یہ کہ چونکہ یہ بھی حفاظت کے ایک اہم دو صورتیں ہیں, اور شام کے وقت اور یہ چونکہ یہ معوذتین تو ایسی صورتیں ہیں کہ انسان کو بار بار پڑھنی چاہیے, اہتمام اس کا ہونا چاہیے, تو حفاظت کے لحاظ سے یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں. تو اس کے بعد دو رکعت نفل میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں پڑھ لی جائیں. حفاظت کے لحاظ سے یہ صورتیں بڑی اہم ہیں, شام کے وقت ویسے بھی پڑھنے کی اس کی اہمیت آتی ہے, تو اس لیے یہ دو صورتیں پڑھ لی جائیں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں دو صورتیں پڑھا کرتے تھے اس وقت, یہ تو صرف اس لیے کہ تاکہ نفل بھی ہو جائے اور دو صورتیں بھی ہو جائیں. اس کے بعد اور دو رکعتیں جو پڑھیں اس میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی جائیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, یہ آخر تک. تو خیر آخر تک اس طرح یہ دو صورتیں دو آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لی جائیں اس کی پہلی رکعت میں, اور آخری رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھ لی جائے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہ بھی میں یعنی اس کی بھی میں صراحت کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دو رکعت نفل رکعت میں نفل کی نماز دو رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھنا یا یہ آیتیں پڑھنا کوئی حدیث سے ثابت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دونوں طرح کی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی رات میں یہ دو آیتیں پڑھ لے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے, کفتاہ, تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اب جامع کلام ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کافی ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کی آفات اور حفاظت کے لحاظ سے کافی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات میں تلاوت کی طرف سے کافی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیام اللیل کی طرف سے کافی ہیں, رات کی فضیلت تہجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, بڑا جامع ہے, گویا بہت کچھ اس میں کفایت ہے, اس لیے یہ دو آیتیں تو رات میں چاہے یعنی یہ دو رکعتوں میں پڑھیں یا نہ پڑھیں یعنی ویسے بھی پڑھ لینی چاہیے. تو دو رکعتوں میں پڑھ لیں گے تو ایک اور عمل ہمارا ہو جائے گا کہ نفل بھی ہو گئی اور یہ دو آیتیں بھی ہو گئیں. تو ایک رکعت میں یہ دو آیتیں پڑھ لی جائیں اور دوسری رکعت میں سورہ تکاثر کے میں خاص طور سے اسے تاکید کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی جو شاید دو تین ہفتے پہلے جو سورہ تکاثر کی تفسیر پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ رات کو ہزار آیتیں پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ روزانہ ہر رات ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے یعنی پابندی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو, وہ ہزار آیتوں کے برابر ہے. تو اس لیے یہ یعنی ہے عمل بہت مختصر, انسان اور کوئی صورتیں پڑھ لے گا اس کے بجائے یہ صورتیں پڑھ لے تو اس سے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد پھر رات کا وقت جو ہے یہ تو خیر رات کے یعنی نفل ہو گئے اور مغرب کے وقت کے جو ترتیب تھی وہ ہو گئی, اس کے علاوہ رات میں جس قدر ہو سکے رات کو وصول کیا جائے وہ تو ہر ایک انشاءاللہ اس کا اہتمام کرتا ہی ہوگا. کچھ وقت تلاوت, کچھ وقت درود شریف, کچھ وقت اگر موقع ہو صلاۃ و تسبیح پڑھ لی جائے, استغفار کے لیے کچھ وقت رکھ لیا جائے, اور دعا کا بھی بڑا اہتمام کیا جائے. دعا اس وجہ سے بڑی اہم چیز ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا بڑھتا ہے. براہ راست جب انسان بات کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ جب وہ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو باقی چیزوں میں بھی اس کا دھیان آنے لگ جاتا ہے, نماز میں بھی دھیان آنے لگ جاتا ہے. بہرحال دعا کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت اس کی احادیث میں منقول ہے. اس کے علاوہ سورہ ملک, سورہ الاسلامی سجدہ اور ہو سکے سورہ یاسین شریف بھی رات میں پڑھ لی جائے, اور اگر یہ سورہ یاسین پڑھ کر تمام انتقال کر جانے والوں کو یا پوری امت کو اگر اس کا ثواب پہنچا دیا جائے تو انسان کے عمل کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ ہر گھر کو جتنے لوگوں کو ثواب پہنچائے گا تو اتنے افراد کے بقدر جتنے افراد کو ثواب پہنچے گا, ظاہر ہے تمام کو پہنچایا ہے تو ان تمام کے بقدر انسان کو گویا ثواب مل رہا ہے کہ ایک ایک شخص پر انسان نے احسان کیا. اتنے سارے لوگوں پر احسان کرنا بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمت رکھتی ہے. انسان سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے کو ثواب پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, جب تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو ہر مؤمن مرد اور عورت کے بقدر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے, وہ کہ ہر شخص کے لیے دعا کی. تو انسان سورہ یاسین پڑھ کر تمام کو ثواب پہنچا دے تو گویا تمام انسانوں, تمام جن جن لوگوں کو ثواب پہنچے گا, ہر ایک کے بقدر گویا ہر ایک کے ساتھ انسان نے احسان کیا تو اس احسان کے اس کو ثواب ملتا ہے. بہت بڑی بیٹھے بیٹھے ملنے والی نیکیاں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خیال رہے کہ سحری کھانا یہ بھی سنت ہے, برکت کی چیز ہے, سنت ہے. صرف اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر نہ کھایا جائے بلکہ سنت سمجھ کر کھایا جائے. جو نہیں کھاتے ان کے لیے بھی تاکید ہے کہ کھانا چاہیے, اور جو کھاتے ہیں ان کے لیے یہ تاکید ہے کہ اس کو سنت کی نیت کر کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے, سنت سمجھ کر کھائے. پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے, روزے کی نیت کے بارے میں خیال رہے کہ روزے کی نیت یہ اس کے کوئی الفاظ کسی حدیث میں منقول نہیں ہے. نماز کی نیت کے بھی کوئی الفاظ حدیث میں نہیں آتے, تو روزے کی نیت جو ہے اس کے الفاظ کوئی حدیث میں نہیں آتے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دل میں نیت کر لینا کافی ہے. اگر کوئی زبان سے کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ خیال رہے کہ اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے, اصل نیت دل میں ہوتی ہے, اور دل سے نیت کر لینا کافی ہے. دل میں انسان کو معلوم ہونا کافی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد پھر صبح کی دعاؤں کا وقت آ جائے گا, وہ ہمارے سامنے کاغذ ہے اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. صبح کی دعاؤں کا وقت ہوگا اور پھر اس کے علاوہ ہو سکے تو یاسین شریف پڑھ لی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یاسین پڑھ لیتا ہے دن بھر اس کے کاموں میں برکت رہتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اشراق, اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. اور یعنی اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان اسی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کر ہی اٹھے تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس کی. تو لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی اگر اشراق کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کی فضیلت ہے. چاشت کی نماز ہے جو, اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے. جتنا ہو سکے انسان دو رکعت پڑھ لے, چار رکعت پڑھ لے, کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا, تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر انسان کبھی اشراق بھی پڑھ لی, چاشت کی نماز پڑھ لی, اور بہرحال دن کے اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں انسان ان کا بھی اہتمام کر لے. بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور فقہا نے اس کو مستحب نمازوں میں شمار کیا ہے, جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو, ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد فوراً چند رکعت یعنی دو چار رکعت پڑھ لینا, یہ بھی مستحب نماز ہے, جس کو صلاۃ فی الزوال کہتے ہیں. جنہوں نے نہ سنا ہو تو ان کے لیے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نماز ہے جس کو بعض فقہا نے مستحب لکھا ہے اور بعض حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے, حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. بہرحال یہ تو ہماری کچھ ترتیب تھی کہ کس طرح ہمیں دن گزارنا ہے شام سے لے کر, لیکن ظاہر ہے یہ ایک مختصر سی ترتیب ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہی کافی ہے, اس کے علاوہ انسان مزید جتنا ہو سکتا ہے عمل کرتا رہے. اب ہمارے سامنے جو کاغذ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ گروپ پہ بھی بھیج دیا جائے گا تاکہ جن کو وہاں سے دیکھنا ہو وہاں سے دیکھ لیں. پہلے ہیں صبح کی دعائیں. اللہم, اچھا پہلی دعا, اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین, اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. یہ پچھلے ہفتے میں نے اس دعا کا تذکرہ کیا تھا, بہت اہم دعا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ, یہ ایک دعا ہو گئی. دوسری دعا ہے اللہم بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. تیسری دعا ہے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. عام طور پہ انسان اعمال سے دور رہتا ہے سستی یا کسی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے, یا انسان کو آئندہ بڑھاپے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس کی تکلیفوں کا, تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وسوء الکبر، اور بڑھاپے میں مشقت جو پیش تکلیف، اس بڑھاپے کی تکلیف سے میں پناہ مانگتا ہوں، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اس کے بعد دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اللہم انی اسألک من خیر هذا اليوم، بعض حدیثوں میں من نہیں ہے، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وخیر ما بعده واعوذ بک من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر واعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اس دعا کا کچھ حصہ بلکہ کافی حصہ پچھلی دعا میں آ ہی گیا ہے. پھر ایک اور دعا ہے جو شاید یہاں رہ گئی، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وہ دعا پڑھ لے تو اس نے صبح کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیا، اور شام کے وقت جو وہ دعا پڑھ لے تو گویا شام کی نعمتوں کا اس نے شکرانہ ادا کر دیا. وہ دعا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور بھی دعائیں ویسے آگے آ رہی ہیں صبح شام کی. اچھا ابھی آگے جو دعائیں ہیں وہ صبح شام کی دعائیں مشترک ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ دعائیں آ جائیں گی. اب آگے ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین مرتبہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے والی آیتیں پڑھنی ہیں ایک مرتبہ. اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی شاید، ثلاث مرات یہ اس کے بعد آ رہا ہے. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آگے هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ ہے اور اس کی فضیلت بھی نیچے لکھ دی ہے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی، اس کا بھی ذکر پچھلے ہفتے آیا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ مؤمن کہہ لیں یا سورہ غافر کی شروع کی تین آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اب دیکھیں یہ خیال رہے کہ شام کا وقت ہے تو پہلے امسینا پڑھیں گے، صبح کا وقت ہے تو پہلے اصبحنا پڑھیں گے، بس یہی فرق ہے. اس لیے کہ اصبحنا ہم نے صبح کی، امسینا ہم نے شام کی. تو رات کے وقت یا شام کے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو پہلے اللہم بک امسینا آئے گا، اور صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. آگے ہیں اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اختال من تحتي. یہ ایک دعا حدیث میں آتی ہے، مشہور ہے. آگے دعا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. بعض روایتوں میں نبیین، بعض روایتوں میں رسولن، تو اس لیے اگر دونوں ہی پڑھ لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی فضیلت کا ذکر بھی میں نے کر دیا تھا اور یہاں پر کاغذ میں لکھا ہوا بھی ہے. پھر آگے یہ سے تو حوالے ہیں، پھر اگلا صفحہ ہے ہمارا، تیسرا صفحہ ہو گیا. پھر یہ سید الاستغفار، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. تھوڑا سا روایتوں کا فرق ہے کہ جس کو جو یاد ہو اس طرح پڑھ لیں. یہاں پر ابوء لك بنعمتك، یہاں پر علی نہیں، بعض روایتوں میں علی ہے، کوئی حرج نہیں. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، یہاں پر ابوء لك بذنبي ہے. تو بہرحال یہ روایتوں میں تھوڑا بہت الفاظ کا فرق منقول ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی کو پہلے سے یاد ہے تو جو یاد ہے اس کے مطابق پڑھ لے، نہ یاد ہو تو اس کے مطابق یاد کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، یا ابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس کی بڑی اہمیت ہے. صبح ایک مرتبہ کم سے کم اور شام کو ایک مرتبہ کم سے کم یہ دعا پڑھ لی جائے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس دن انسان کا انتقال ہو گیا، فطرت پر موت ہوتی ہے، فطرت اسلام پر، جنت میں داخل ہوتا ہے، دوزخ سے پناہ ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ صبح و شام اس کا کم سے کم ایک ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدن عبدک و رسولک۔ اس کا بھی میں نے پچھلے ہفتے تذکرہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے انسان کا چوتھائی حصہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، چار مرتبہ پڑھ لے تو پورا آزاد ہو گیا۔ تو روزانہ صبح چار مرتبہ، روزانہ شام کو چار مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے، تو اس دن اس رات انسان کا انتقال ہو تو انسان دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر آگے والی دعا بڑی کام کی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، تین مرتبہ۔ بڑی اہم دعا ہے، ہمارے دینی لحاظ سے فائدہ یہ ہے کہ سنت کا ثواب ملے گا، دنیاوی لحاظ سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہماری کام کی چیزیں مانگ لی گئی ہیں۔ اے اللہ بدن میں عافیت عطا فرما کہ صحت بیماری، صحت محفوظ رہے، بیماری سے انسان محفوظ رہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، کان انسان کی سماعت پر اثر پڑتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، تو اللہم عافنی فی سمعی۔ پھر آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، اللہم عافنی فی بصری۔ یہاں کے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا عرصے کے بعد پڑھنے کے چشمے تو لگانے ہی پڑیں گے، اس سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ صحت میں بھی عافیت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ تین مرتبہ۔ اور آگے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، انسان کو کبھی غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، یہ دعا بھی تین مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے آیا تھا، یہ وہ دعا ہے۔ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، یہ تین مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ صبح کا ذکر ملتا ہے، بلکہ اچھا ہے کہ شام کو مغرب کے بعد بھی تین مرتبہ پڑھ لیا جائے، کہ صبح جس طرح انسان اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے اتنی کثیر تعداد میں، اسی طرح یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھ لی جائے۔ پھر وہ دعا جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر و یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام کو، یعنی فجر کے بعد، مغرب بعد، دس دس مرتبہ۔ پھر اللہم اجرنی من النار، یہ سات مرتبہ مغرب بعد اور سات مرتبہ فجر کے بعد۔ یہ ہمارے چار صفحے پورے ہو گئے، پانچواں صفحہ ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت، یہ وہ دعا ہے، اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔ صبح کے وقت پڑھی جائے تو پہلے اللهم ما اصبح کا آ جائے، اللهم ما اصبح بي من نعمه، ایک ہی لفظ کہنا ہے دونوں میں سے۔ اگر صبح کے وقت پڑھی جائے تو اللهم ما اصبح بي من نعمه، اور شام کے وقت پڑھی جائے تو اللهم ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، یہ شام کے وقت دعا پڑھ لے، تو صبح کی دن کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا گویا اس نے شکرانہ ادا کر دیا، شام کے وقت پڑھ لے تو شام کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا کم از کم نیت سب رکھیں کہ ان دعاؤں کو پھر انشاءاللہ کسی وقت سمجھ کے بھی یاد کر لیں، تاکہ سمجھی ہوئی ہوں تو سمجھ کر انسان پڑھتا ہے تو زیادہ دھیان بھی رہتا ہے۔ اس دعا کا فائدہ اور فضیلت جو حدیث میں آتی ہے یہ ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ پڑھ لے یا صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اعمال میں جو نقص رہ گیا اس کی تلافی ہو جاتی ہے اس دعا سے۔ یہ بھی بڑی عجیب اللہ کی شان ہے کہ ایک مختصر سی دعا جو چند سیکنڈ میں انسان پڑھ لیتا ہے، صبح کے وقت کے جتنی اس کی جو معمولات ہیں اس میں نقص رہ گیا. ادرک ما فاتہ فی یومہ یا ادرک ما فاتہ فی لیلتہ, اس دن میں یا اس رات میں اعمال کے اعتبار سے جو نقص رہ گیا. کیا نقص ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل اس کا چھوٹ گیا ہو, ہو سکتا ہے عمل میں دھیان نہ لگا ہو, بے توجہی سے کر لیا ہو. کتنا نقص ہے ہمارے اعمال میں, تو نقص ہی نقص ہوتا ہے. تو انسان کے اعمال میں جو نقص رہ جاتا ہے, اس نقص کی تلافی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے کر دیتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. پھر آگے وہ آیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا, آمن الرسول, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو یہ دو آیتیں پڑھ لے کسی رات میں, کفتاہ, تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا. پھر نیچے لکھا ہوا ہے سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ الف لام میم سجدہ, ان صورتوں کا بھی رات کے وقت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس جو ترتیب لکھی ہوئی تھی یہ پوری ہو گئی. آج کے لیے خیر ظاہر ہے ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا, تو آج کے لیے یہی. اور یہ چیزیں اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو یہ زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. بہرحال ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ جتنا ہو سکے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں, اور اس سے اس کے علاوہ مزید جو سنتیں ہیں انسان جتنا ہو سکے سنتوں کا اہتمام کرتا رہے, تو انشاءاللہ عمل میں بھی قوت پیدا ہوگی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ والعصر ہی کی گویا تفسیر کا ایک حصہ ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ قیمتی کس طرح بنائیں, اور اس میں زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ, آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم وہ اگلی سورت پہ سورہ تکاثر پڑھ لیں گے. اور میرا خیال ہے کہ رمضان کے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا, کہ رمضان میں ویسے ہی اپنے پڑھنے ہی کی طرف زیادہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنے ہی پڑھنے کا زیادہ وقت مل جائے. تو اس لیے بس انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم یہ سورت اگلی سورت پوری کر لیں گے. وہی منگل کے دن ہمارا وہی وقت 3:30 بجے کا جو وقت ہے اسی وقت میں, اس کے آئندہ ہفتے انشاءاللہ پورا کر لیں گے. پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیں گے کیا ترتیب چلانی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك اللهم ونتوب اليك.